اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل في مقام اخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت الفتن أبي البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر، دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر، رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا.
مولانا قاری عبدالحفیظ جلندری، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ.
رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، دے کے نوید نور ابدی سو گیا مرد سحر. شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر. کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر. طوفان کی موجوں پہ پلا تھا جو سفینہ، طوفان کی موجوں پہ پلا تھا جو سفینہ، ڈوبا ہے سمندر میں گزرگاہیں بنا کر. باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات کھلا ہے، باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات کھلا ہے، لے جائے نہ ساتھ کہیں حمالہ کو اٹھا کر. بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. میں قاصد حق نواز ہوں، شیعہ کافر ہے پیغام میرا. میں قاصد ایثار ہوں، شیعہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، سپاہ صحابہ کے غیور جیالے نوجوان ساتھیوں، کئی دنوں سے مسلسل سفر اور ایک رات میں قریباً تین تقاریر، اور وہ بھی 10 بجے ایک جگہ ہے تو 150 میل کا فاصلہ کر کے 1 بجے دوسری جگہ ہے۔ احمد پور شرقیہ سے سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سفر اور تھکاوٹ کی وجہ سے بظاہر آواز ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آج میری خواہش ہوگی کہ میں آپ حضرات کے جذبات پر پورا اترتے ہوئے اپنے مافی ضمیر کو آپ کے سامنے محض اللہ کی فضل و کرم سے بیان کر سکوں۔ گرامی قدر سامعین، آج کی کانفرنس کے اس عنوان کے مطابق مجھے ماں کے بارے میں چند معروضات پیش کر کے پھر اپنے اور دیگر باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ کہ ہمارے پوسٹر پر ماں کے ساتھ ساتھ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ ماں کوئی عام سی ماں نہیں ہے، یہ ماں وہ ماں ہے کہ جسے رب کے قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ میں تھوڑا سا کتابی اور سیرت کے حوالوں کے انداز سے ہٹ کر حالات اور حقائق کو سامنے رکھ کر ذرا منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ آخر رب اکبر کو ابو بکر کی بیٹی کے اندر کون سی ادا پسند آئی کہ اسے پیغمبر کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آفتاب نبوت کو طلوع ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، صدیق اکبر کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس بچی نے ہوش سنبھالا اور جب 2-3 سال کی ہوئی تو بچے کے ابتدائی ایام وہ ہوتے ہیں جب بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اور اپنے ماں باپ کی حالت کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، چلو مدینہ مکہ میں دیکھو صدیق اکبر کے گھرانے کی اس بچی کو جو 2-2.5 سال کی ہے اور اپنے ابا کی انتظار کرتی ہے، کبھی کبھی دروازہ کھٹکتا ہے۔ دوستو، آج بھی ہمارے گھروں میں یہ عادت ہے کہ جب گھر سے باہر سے باپ دروازے پہ آئے تو ماں بچے سے کہتی ہے، بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا جاؤ تمہارے ابو آئے ہیں، دروازہ کھولو۔ بچہ دروازہ کھولتے اس کی پہلی نظریں باپ کے چہرے پہ پڑتی ہیں، دوسری نظر باپ کے ہاتھوں پہ پڑتی ہے کہ میرا ابا آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے۔ عائشہ کی بھی تو ایک عمر تھی کہ جب گھر کا دروازہ کھٹکتا تھا یہ دوڑ کے جاتی تھی، دروازہ کھول کے باپ کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ ہائے، 3 سال کی بچی کے چہرے پہ، 3 سال کی بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ دروازہ کھول کے باپ کے چہرے کو دیکھتی تھی تو حیرت زدہ رہ جاتی تھی کہ بابا تو جب بھی آیا ہے تیرے چہرے پہ غموں کے آثار نظر آئے ہیں. بابا تو جب بھی آیا ہے میں نے تجھے دیکھا کہ تو جب بھی گھر میں داخل ہوا کبھی تیرا چہرہ زخمی تھا, کبھی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, کبھی تیرا پیراہن تار تھار تھا. دوستو یہ سارے غم بڑے تو اٹھا سکتے ہیں, عورتیں تو اٹھا سکتی ہیں, لیکن اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ بچی کیا سمجھتی ہوگی, مولا میرا باپ کبھی بھی خوشی سے گھر نہیں آیا. یہ وہ بچی ہیں جس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ لوگ آئے دروازے پہ, کہا دروازہ کھولو, دروازہ کھولا, پوچھا کیا بات ہے, لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے ہاتھوں میں یہ کون ہے. بچی آگے بڑھی, کہا یہ تو میرے ابا جان ہے, بولتے کیوں نہیں ہے. لوگوں نے کہا بیٹی پیچھے ہٹ جاؤ, آج مکہ کے سرداروں نے تیرے باپ کو مارا ہے, بے ہوش کر دیا. مسلمانوں اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, یہ سوچتی ہوگی میرے ابا کا کیا قصور ہے, ساری دنیا میرے ابا کو مارتی ہے, میرے ابا نے کیا جرم کیا ہے کہ آج ابا آگئے اور آئے بھی بے ہوشی کے عالم میں. یہ باپ کے دستے اتھر پہ, باپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی ابو ابو کہتی ہوئی پکارتی ہے, میرے بابا تیرا دشمن کون ہے, اگر تجھ سے باز نہیں آتا تو مجھے بتا دے, میں اسے پوچھ لوں میرے ابا کا جرم کیا ہے. دوستو یہ ایسا وہ معصوم بچی ہے جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنے گھر کے اندر قربانیوں کا لامتناہی سلسلہ دیکھا ہے. یہ بچی وہ بچی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے یہ بھی منظر آیا کہ اس کے باپ نے اپنے گھر کا سامان سمیٹا, اس کے بابا نے اپنے کپڑوں کو ایک تھیلے میں رکھا, اونٹنی پہ بٹھایا, کہا میری بیٹی خوش رہنا, خدا تیری عمر میں برکت پیدا کرے, میں جا رہا ہوں. ابا تم کہاں جا رہے ہو, بیٹی اس شہر کے لوگ مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتے. لوگوں اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, لوگوں اس بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ بابا چلو پہلے آتے تو تھے چاہے مار کھا کے آتے تھے, اب تو وطن چھوڑ کے جا رہے ہو, ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو. لوگوں تمہیں حاجرہ کا وہ وقت تو یاد آتا ہے جب حاجرہ نے سلام اللہ علیہ ابراہیم سے کہا تھا کہ میرے شوہر نامدار مجھے وادی غیر سر عزیز راہ میں بے آب ہو گیا جنگل میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, تو پیغمبر اسلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی تھی کہ اللہ کے حکم سے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. لیکن وہ تو حاجرہ تھی جو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی, اس نے تو کہا کہ تم چلے جاؤ, رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا, آؤ آج 7 سال کی بچی کو دیکھو جس کا باپ جا رہا ہے. بچی باپ کو کہتی ہے ابا اگر دین کے لیے وطن چھوڑتے ہو چلے جاؤ, مجھے رب پہ بھروسہ ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اس بچے کے بچی کے جذبات کی داد دیجئے. جب حضرت ابوبکر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ گئے تو بوڑھے دادا جو آنکھوں سے نابینا ہے ابو قحافہ نے کہا عائشہ اسما کہاں ہو, دونوں بچیاں آئیں. بوڑھے بابا نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ بچیوں کے سر پہ دستے شفقت رکھ کے ان سے یہ کہوں کہ بیٹیوں کوئی غم نہ کرو, تمہارا باپ چلا گیا ہے, میں تمہارا دادا ہوں, میں تمہاری خواہشات کو آرزو تمناؤں کو پورا کروں گا. یہ کہنے کی بجائے وہ بوڑھا بابا بول اٹھا میری بیٹیوں تمہارا بابا کیسا بولا ہے, تمہارا ابا کیسا عجیب انسان ہے کہ وہ سب کچھ لے کے چلا گیا ہے, تمہارے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا. جب بوڑھے بابا کی زبان سے بھی صدیق اکبر کی شکوے اور شکایت کے الفاظ نکلے تو یہ چھوٹی بچی بڑی بہن کا اشارہ پا کے دوڑتی ہوئی گئی، ایک تھیلی میں سنگریزوں کو جمع کیا، جمع کر کے لائی، کہا بابا ذرا ہاتھ تو لاؤ، بابا کا ہاتھ پکڑا، سنگریزوں پہ ڈانٹتے ہوئے اور 7 سال کی بچی کہتی ہے بابا غم کس بات کا کرتے ہو، ہمارا رب ہمارے لیے کتنا دولت چھوڑ کے گیا۔ دوستو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ رب العالمین کی نگاہ انتخاب ایشا پہ پڑی کیوں؟ اس لیے پڑی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت کیوں نصیب ہوئی؟ جواب ملا کہ رب کے رسول نے، اللہ کے رسول معصوم ہوتا ہے، معصوم پیغمبر نے جب 11 سال تک تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، معصوم پیغمبر کی تکلیفیں برداشت سے حد سے باہر ہو گئی، معصوم پیغمبر پہ کافروں کی طرف سے ظلم و تشدد کے پہاڑ گرائے جانے والوں کی پہاڑوں کی جب انتہا ہو گئی، اللہ نے اپنے رسول کو معراج سے نوازا۔ دوستو جب یہ عائشہ جو معصوم بچی تھی 11 سال تک جبر کے سامنے ڈٹی رہی، تشدد کے سامنے ڈٹی رہی، باپ کو پٹتے دیکھا اف تک نہ کہا، باپ کو وطن چھوڑتے دیکھا اف تک نہ کہا، سب کچھ برداشت کر گئی، پیغمبر معصوم ہے، 11 سال تک تکلیف برداشت کرتے رب معراج دیتے، عائشہ معصوم ہے، 11 سال تک مصائب برداشت کرتی ہے، رب پیغمبر کے دامن میں بھیج کے معراج عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی ایک دن کی ہوتی ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، ابو بکر کے ذہن میں بھی تھا کہ بڑی بیٹی کا نکاح تو کر دیا ہے، چھوٹی بیٹی کو چھوڑ آیا، کیا ہوگا، کہاں نکاح کروں؟ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئی، حکم دیا میرے محبوب ابو بکر کو بلا کے کہہ دو، ابو بکر تو نے اپنا گھر بار اگر میرے دین کے لیے قربان کر دیا ہے تو تیرے رب نے تیرے گھرانے کو، تیری بیٹی کو اپنے پیغمبر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں آج ایک دوسری موضوع کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں سپاہی صحابہ کے ساتھ ہی میں آج کی اس نشست میں، آج کے اس عظیم اجتماع میں آپ حضرات میں یہ احساس، یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کے کندھوں پر کتنا بڑا کام ہے۔ آپ کے اور میرے ان ناتوا کندھوں نے کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج اگر کوئی شخص مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے، مسلم لیگ کا رکن، مسلم لیگ کے ورکر کو اگر یہ خبر پہنچ جائے کہ مسلم لیگ کے لیے بے نظیر نے سربراہ ہونے کا، بے نظیر نے مسلم لیگ کے قائد ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اگر بے نظیر مسلم لیگ کے قائد ہونے کا اعلان کر دے، مسلم لیگ ہی برداشت نہیں کرتا، مسلم لیگ ہی کہتے جب بے نظیر مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد سے، مسلم لیگ کے مشن سے، نصب العین سے متفق نہیں ہے تو وہ ہماری قائد نہیں ہو سکتی، اگر کل اعلان ہو جائے کہ نواز شریف پیپلز پارٹی کا قائد ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، اگر کل اعلان کر دیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد نہ مولانا فضل الرحمان ہے نہ مولانا سمیع الحق ہے بلکہ جمعیت کی قیادت ولی خان کے پاس ہے تو کیا جمعیت کے لوگ تسلیم کر لیں گے؟ وجہ کیا ہے کہ ہر جماعت کے افراد، ہر جماعت کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو شخص ہماری جماعت کے نصب العین، ہمارے پروگرام،
ہمارے دستور منشور سے متفق نہیں ہے بلکہ ہمارے پروگرام کے خلاف دوسرا پروگرام رکھتا ہے. وہ شخص ہماری جماعت کا، وہ شخص ہماری تنظیم کا غائب لیڈر سربراہ نہیں بن سکتا. میرے بھائیوں، اگر اعلان ہو جائے کہ مسلم لیگ کی سربراہ بے نظیر ہے تو مسلم لیگ کو احتجاج کا حق حاصل ہے. اعلان ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کا قائد نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی احتجاج کرتی ہے، مجھے بتلاؤ اگر پی پی کا قائد نواز شریف نہیں ہو سکتا، مسلم لیگ کا قائد بے نظیر نہیں بن سکتی، تو اسلام کا قائد رکھائے اسلام کا محسن، اسلام کا قائد کائنات کا بدترین کافر خمینی کیسے ہو سکتا؟ جو خمینی اسلام کے عقائد و نظریات سے، جو خمینی اسلام کے عقائد و ضروریات کا نہ صرف منکر ہے بلکہ کائنات میں مسلمان اور اسلام کو جس قدر نقصان خمینی کے ہاتھوں سے پہنچا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دوستو، آخر کیا ہو جائے کہ اسلام کے عقائد و ضروریات کے منکر وہ شخص جو اپنی کتب میں اعلان کر چکا ہے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا ہوں جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے، جو پیغمبر کے دور داماد حضرت عثمان کو، اے تمہارا داماد شریف ہے، تمہارا بہنوئی شریف ہے، تم اپنی ماں بیٹی، تم اپنی بہن بیٹی کا نکاح شریف خاندان میں کرتے ہو، نواز شریف بیٹی کا نکاح، بہن کا نکاح شریف خاندان کے شریف رب سے کرتا ہے. اور جو شخص اعلان کرے کہ پیغمبر نے اپنی دو مرتبہ بیٹیاں بدماش کو دے دی، اور جو شخص اعلان کرے کہ پیغمبر کے گھر میں جس کی بہن آئی ہے وہ خاندان بدماش خاندان تھا، بتلا اور اب کے پیغمبر پر اتنا بڑا الزام لگانے والا اسلام کا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ خمینی سنیا، اس کے باوجود آج دنیا کے ممالک میں تو دور کی بات ہے، کیا تمہارے اور میرے ملک میں اخبار اور رسائل اور جرائد اور ریڈیو ٹی وی سے خمینی کو اسلام کا محسن نہیں قرار دیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ شخص جس نے ایک ہی جملے میں پیغمبر اسلام کے دور دماغ اور پیغمبر اسلام کے برادر نسبتی کی توہین کرتے ہوئے اگلا کلمہ یہ کہا کہ جس رب نے ان کو حکومت دی ہے میں تو اس رب کو نہیں مانتا. جو شخص تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کافر سے پوچھو، مسلم سے پوچھو، غیر مسلم سے پوچھو، یہاں تک کہ سیرت کی کتابیں پڑھ جائیے، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ 12 سال تک دور خلافت حضرت عثمان کہے، 20 سال تک حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اقتدار کی زمان آپ کے ہاتھ میں رہی ہے، 32 سال تک جو حکومت معاویہ عثمان جیسے عظیم انسانوں کو نصیب ہوئی ہے یہ حکومت کس نے دی تھی؟ رب کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ قرآن پاک خود اعلان کرتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مالک ملک رب کی ذات ہے، حکومت مسلم کو ملے یا غیر مسلم کو ملے، فرما بردار کو حکمرانی نصیب ہو یا نافرمان کو اقتدار نصیب ہو، اقتدار دینے والی ذات رب کی ذات ہے. وہ میں نہیں کہتا ہے میں اس رب کو مانتا ہی نہیں. جو شخص رب کی ربوبیت کا منکر ہو، اور جو شخص پیغمبر اسلام کے ان دو قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بدگماش بلکہ جو الفاظ اس کی کتاب میں فارسی زبان میں درج ہیں، چپا و لچہا، اس کا معنی بدگماش پورا معنی نہیں بنتا، مفتی رشید احمد صاحب مدظ اللہ علی نے مجھے آگاہ کیا کہ چپا و لچہا کے معنی اس قدر غلیظ ہے کہ اردو زبان میں ان غلیظ لفظوں کا معنی ہو نہیں سکتا، کہ آج ہمارے اردو زبان میں بھی عام بدترین بدتر سے بدتر انسان کو لچہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص پیغمبر اسلام کے ان دو عظیم قریبی رشتہ داروں کے لیے لچوں کا لفظ استعمال کرے، آپ اور میں اپنے ملک میں اس کے بارے میں ریڈیو ٹی وی اخبارات سے یہ سنے کہ وہ اسلام کا محسن ہے، سن جاؤ ہم ڈوب کے چاہے مر جاتے کہ رب کی ربوبیت کے منکر پیغمبر کے تھابہ کا اتنا بڑا گستاخ آج میرے ملک کے ریڈیو ٹی وی اخبارات آخر کس وجہ سے اس کو اسلام کا محسن کرا دیتے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خمینی کی کتب کے حوالہ جات قائد محترم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن میں فی الوقت یہ عرض کر کے آپ کے شعور و احساس کو جنجوڑنا چاہتا ہوں، سنیو تم بتلاؤ کہ اگر آج ہماری زبان دنگ ہو جائے اور سوائے صحابہ اپنی جلغار کو خاموش کر لے، آج ہم خمینی کے خلاف اپنی آواز کو خاموشی کے راستے پر لے جائیں تو بتلاؤ کہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ جس خمینی کو اسلام کے محسن قرار دیتے ہیں، جس خمینی کی مدح خوانی قصیدہ خوانی دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کرتی ہے، بتلاؤ آنے والی نسلیں اس خمینی کو اسلام کا محسن تسلیم کیوں نہ کریں؟ نتیجہ نکلے گا
نعرہ تکبیر کافر کافر، کل بھی شیعہ کافر تھا، کل بھی شیعہ کافر تھا، جنگلی کا بیٹا قاسمی کا خادم۔
میرے بھائیوں اگر آج ہم خاموشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والی نسلیں ان میں سے جو نوجوان بھی اسلام کے انقلاب کی طرف اور اسلام کے انقلاب کی خواہش لے کر اٹھیں گے ان کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ بات آئے گی کہ اگر اسلام کا انقلاب لانا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو ماضی قریب میں جو شخص اسلامی انقلاب لا چکا ہے، ماضی قریب میں جس شخص کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے محسن ہے، سنیو دنیا بھر کے نوجوان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو خمینی کی کتابوں کو خمینی کے لٹریچر کو آئیڈیل کے طور پر مطالعہ کریں گے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے خمینی کے لٹریچر کو پڑھو، جب وہ نوجوان جس کے ذہن میں خمینی کی شخصیت خمینی کی عظمت خمینی کی فضیلت بیٹھ چکی ہوگی، جب وہ اس ذہن کے ساتھ خمینی کے لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اس میں لکھا ہوگا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر جس قدر بھی صحابہ ایمان لائے وہ سب کے سب دولت کے لیے ریاست حکومت کی طلب کے لیے ایمان لائے تھے، سنیو وہ نوجوان یہ سب کچھ پڑھ کے بھی کبھی اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچے گا کہ خمینی نے غلط کہا ہے، خمینی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، کیوں کہ وہ سوچے گا کہ اگر خمینی نے غلط کہا ہوتا، اگر خمینی نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو دنیا کے مسلمان اس کے خلاف بولتے۔ اس لیے اب آپ حضرات اس کا احساس کریں کہ پاکستان میں جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں خمینیت پھیل رہی ہے. دنیا بھر میں خمینی کا پیغام ریڈیو ٹی وی اخبارات کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے. سنیاؤ بتلاؤ اسلام کے نام پر کفر کی چھاٹ اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے. بتلاؤ کہ اس کفر کا راستہ کیسے روکو گے؟ اس کفر کا راستہ روکنے کے لیے آپ حضرات کو نظم و ضبط ڈسپلن کی لڑی میں آنا ہوگا. آپ حضرات کو اپنے ذہنوں میں یہ بات داخل کرنا ہوگی کہ ہم یورپ سے لے کر چین کی دیواروں پر ہم مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جہاں جہاں خمینیت کا دہر جائے گا وہاں وہاں ایمان کا اسلام کا پیغام لے کر جائیں گے اور دنیا بھر کے لوگوں کو بتلا دیں گے. دنیا کے لوگوں خمینیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ خوشخبری کے طور پر اور اللہ کی اس نعمت کے حاصل ہونے پر تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ حضرات سے یہ بھی عرض کرتے چلے کہ اسی خیال میں کہ دنیا بھر میں خمینیت حج سے واپس ہو کر فارغ ہو کر واپس جائیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر یہ جواب سنائے کہ دنیا والوں جس خمینی کو تم اسلام کے ساتھ اسلام کے روشن تسلیم کرتے ہو اس خمینی کو مکہ مدینہ کے مسلمان کافر کہتے ہیں. میرے بھائیوں سپاہ صحابہ کا کام عالمی کام ہے. اسی عالمی کام کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر سپاہ صحابہ کی قیادت ضروری سمجھا کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جائے. چنانچہ 2 جون کو اسلام آباد انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کا پروگرام طے پا چکا ہے جس میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے نمائندے وفود اسکالر علماء کرام دانشور وکلاء کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ آئیں اور کر یہ دیکھیں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا مشن دیا تھا کیا پروگرام دیا تھا. اس ناطے سے میں آج کے اس اجلاس میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے ایک ایک رکن کو ایک ایک عہدے دار کو پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ مولانا حق نواز شہید کا مشن کیا ہے. مولانا حق نواز شہید کا مشن آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ہے بتلائیے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ مولانا حق نواز شہید کا مشن کیا ہے آپ میں سے اکثر ساتھی کہیں کہ شیعوں کو کافر قرار دلوانا. میرے بھائیوں اگر انشاءاللہ اللہ بہت قریب زمانہ شیعوں کو پاکستان کی دھرتی پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا جائے گا تو پھر کیا خیال ہے جب پاکستان کی دھرتی پر قادیانیوں کی طرح شیعیت بھی کافر قرار پا جائے گی تو پھر کیا سپاہی صحابہ کو توڑ دیا جائے گا؟ سپاہی صحابہ ختم ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری منزل یہ نہیں, ہماری منزل اور ہے. ہمارا کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا. ہماری منزل ہمارا پروگرام کیا ہے؟ میرے بھائیو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کا پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں تھا. ان کا مشن نیا مشن نہیں. مولانا جنگلی شہید کا پروگرام بڑی پروگرام ہے. جو پروگرام
پروردگار عالم نے اپنے رسول کو دیا تھا وہ کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله. رب نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے اس لیے بھیجا ہے کہ دین حق کو تمام ادیان باطلا پہ غالب کر دیا جائے. سپاہ صحابہ دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں. ہم اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پھیلانا چاہتے ہیں. پھر آپ یا آپ میں سے کوئی شخص یہ سوال کرے گا کہ اگر آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو آپ تبلیغی جماعت کا راستہ اختیار کر لیجیے. نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت پیش آئے؟ اگر آپ اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش ہیں تو آپ بھی الیکشن لڑیے، آپ بھی میدان سیاست میں کود جائیے. میرے بھائیوں، یہی وہ حقیقت تھی جس کو مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی دوردست نگاہوں نے ڈھونڈ لیا تھا. یہی وہ حقیقت ہے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اسلام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالی، 10 سال تک آپ نے اپنی اسلامی مملکت کو وسعت دینے کے لیے کوشش کی. جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. آپ کے دور خلافت کے 2 سال 3 مہینے 10 دن کے عرصہ میں اسلامی سرحدوں میں کوئی وسعت تو نہ ہوئی، لیکن آپ نے منکرین زکات، فتنہ ارتداد اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے کے ساتھ تمام باطل کفتوں کو زیر کر کے اسلام کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے راہ ہموار کر جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم آئے، اقتدار کے اوپر براجمان ہوئے. 10 سال کا عرصہ گزرا، فاروق اعظم شہید ہو گئے، اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. 12 سال تک آپ نے حکومت فرمائی، اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی، اسلام کا پرچم 44 لاکھ مربع میل پہ لہرانے لگا. پھر حضرت علی کا دور آیا. کچھ آپس کے اختلاف کی وجہ سے مزید کامیابی نہ ہو سکی. وہ اسلام جو پھیلنے کے لیے آیا تھا، وہ اسلام جو دنیا کے دلوں پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا، جب حضرت معاویہ کا دور آیا، 20 سال تک آپ نے حکومت فرمائی، تو پھر یورپ سے لے کر افریقہ سے لے کر چین کی دیواروں تک 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. میرے بھائیوں، یہ مضبوط بنیادیں رکھی ہوئی تھی کہ جن کی وجہ سے کچھ عرصہ تک اسلام کی سرحدیں پھیلتی چلی گئی. پھر آہستہ آہستہ اسلام کی سرحدیں سکڑنا شروع ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اسلام دنیا کے مختلف علاقوں سے سمٹا. پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پش کیا گیا. پھر آہستہ آہستہ مسلمان پیچھے کی طرف آنے لگے. چلتے چلتے ٹیپو سلطان، چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، لیکن وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد سازش کے شکار ہو گئے. پھر جناب آپ کے سامنے شہاب الدین غوری آئے، وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد چلے گئے. پھر ایک عرصہ کے بعد ٹیپو سلطان پیدا ہوا، وہ بھی سازش کے شکار ہو گیا. یہاں تک کے بہت سے لوگ، یہاں محمد حضرت اسماعیل شہید جیسے عظیم انسان آئے، سازش کے شکار ہو گئے. ایک موقع وہ آیا کہ جب بر صغیر میں ایک پھر نعرہ لگا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بڑا کے رہیں گے پاکستان. گویا کہ کیوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پر. پھر ایک تحریک اٹھی، پاکستان بڑا، قرارداد مقاصد ترتیب دے دی گئی. لیکن جب قرارداد مقاصد کے عملی نفاذ کا وقت آیا، سکندر مرزا سب کا، پھر ایک وقت آیا جب ملک مضبوط ہو چکا تھا، مستحکم ہو چکا تھا، علماء کی کوششوں سے بڑے نکات پر اتفاق ہو چکا تھا، تو قاتل پاکستان یحیٰ خان کی صورت میں ایک اور سازش نمودار ہو گئی. میرے بھائی، اس کے بعد کچھ اور عرصہ گزرا، پاکستان میں اسلام کے لیے جب پھر کوشش ہوئی، پھر نعرہ لگا، پھر تحریک نظام مصطفیٰ چلی، پھر زمین ہموار ہوئی، ایک موقع پھر آیا جب اسلام کے لفاظ کے لیے کوشش کی گئی تو ایک آواز اٹھی کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم شریعت کو نہیں چاہتے، ہمیں عقیدہ جاتی نہ چاہیے۔ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ تاریخ کا یہ مطالعہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا، آخر وجہ کیا ہے کہ جب اسلام کا مقابلہ یہودی عیسائی نہ کر سکے، جب اسلام کا مقابلہ ایران کے جوتشی نہ کر سکے، جب اسلام کے مقابلے میں ہندوؤں کی طاقت بھی دم توڑ گئی، آخر وجہ کیا تھی کہ اسلام کے مقابلے میں کون سی طاقت آئی جو اسلام کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے لگی؟ تو انہوں نے دیکھا، لوگوں دیکھو وہ پہلی سازش ہے، وہ پہلی واردات ہے، اسلام کی سرحدوں کو سمیٹنے کے لیے، اسلام کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے پہلی سازش وہ تھی، وہ خنجر تھا جو فاروق اعظم کے سینے میں اترا، یہ پہلی سازش تھی۔ دوسری سازش اسلام کے غلبے کے خلاف وہ تھی جو سیدنا عثمان کے مقابلے میں بغاوت کی صورت میں آئی۔ تیسری سازش وہ تھی جس نے دو بھائیوں کو لڑا ڈالا، جس نے ماں اور بیٹا کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ چوتھی وہ سازش تھی جس نے حضرت حسن کو زہر دیا، ان کے پہلو میں نیزہ مارتے ہوئے ان کے نیچے سے جانور چھین لیا۔ چھٹی سازش وہ سازش تھی جس نے حسین کو مکہ مدینہ سے خطوط لکھ کے بلایا اور کربلا کے میدان میں بے جائے عمر مدار چھوڑ کر آپ کو شہید کروا دیا۔ پھر سازشوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہی سازشوں کے نتیجے میں سکوت بغداد کا سانحہ پیش آیا، انہی سازشوں نے ہلاکو اور چنگیز کو امت مسلمہ پہ سب خون مارنے کے موقع فراہم کیے۔ یہاں تک کہ چلتے جائیے، یہی سازشی عنصر آپ کو ملیں گے کبھی ٹیپو سلطان کے مقابلے میں، میر جعفر کی صورت میں، میر صادق کی صورت میں مقابلے میں آئے۔ چلتے جائیے، یہی وہ سازشی عنصر ہے جو قرارداد مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کی صورت میں سکندر مرزا کی صورت میں آیا، یہی وہ سازش تھی جو یحییٰ خان جیسے انسان کی صورت میں شکل میں آئی، یہی وہ سازش تھی جو آج کی کا جعفریہ کے نام سے وجود میں آئی۔ یہ تمام تاریخ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام کا غلبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس سازشی عنصر کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک اس سازش کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیا جاتا۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ یہی پیغام دیا، لوگوں اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام پوری دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، لیکن اسلام کا غلبہ ہے جو دیوار جو رکاوٹ منافقت کے نام سے، غمیب عزت کے نام سے، رافض عزت کے نام سے ہے، جب تک تم اس دیوار کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیتے ہو اس وقت تک اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ سپاہ صحابہ کا مقصد پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہے، لیکن شیعہ سے ہماری جنگ صرف اس لیے ہے کہ یہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موقف سے متفق ہیں کہ واقعی مولانا حق نواز کا موقف پروگرام دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ تھا، آپ اس سے متفق ہیں؟ اگر آپ اور میں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہے، تو پھر کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والوں، دنیا بھر میں اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے والوں، تمہاری جدوجہد، تمہاری کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی، بتلاؤ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تم دنیا میں اسلام کیسے غالب کر سکتے ہو جب تم اپنے وجود پہ اسلام کو غلبہ نہیں دیتے ہو؟ یہ بات تمہیں تلخ ضرور لگے گی، یہ بات تمہارے اوپر میرے اوپر گراں ضرور گزرے گی، لیکن ہے حقیقت جو آپ کو ماننا پڑے گی کہ اگر آپ دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کو اپنے وجود کا غلبہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے غلبے کے لیے پر امن، اسلام کے غلبے کے لیے کامیاب جدوجہد جاری رکھنے کی اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔